بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور عیسائیت دنیا کے دو عظیم ترین مذاہب ہیں. ان مذاہب میں جہاں اور کئی چیزیں مشترک ہیں، وہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت دونوں مذاہب میں یکساں طور پر قابل احترام ہے. 25 دسمبر حضرت مسیح علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے. اس مناسبت سے آج ٹیلی ویژن نے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت اور تعلیمات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. آپ علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور قدیم آسمانی صحیفوں پر آپ کی گہری نظر ہے. ساتھ میں تشریف فرما ہیں جناب صادق ڈینیل صاحب، جو کہ کراچی اور بلوچستان کے بشپ ہیں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. صادق ڈینیل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں. حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے، انسانی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، کہ جن میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے بعثت کی یا آپ کو دنیا میں پیدا ہو گیا.
بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب خدا اور انسان کا رشتہ باغ عدن میں منقطع ہوا، اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے خدا نے کلام کیا اور مختلف وسائل بروئے کار لاتے رہے تاکہ کسی طریقے سے خدا اور انسان کا رشتہ واپس بحال ہو سکے، لیکن چونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس لیے ضروری تھا کہ بنی نوع انسان کے لیے کوئی اپنی جان دیتا، کفارہ ہوتا، اور پھر یہ معافی کے بعد راست بازی کی حالت میں انسان واپس خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکتا. کیونکہ گناہ کی حالت میں خدا کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ناممکن ہے. حبقوق نبی کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. انسان گناہ کی حالت میں خدا کے سامنے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس کو اس معیار پر لانے کے لیے گناہوں کی معافی اور کفارہ ضروری تھا، اور اس کے لیے یہ شروع ہی سے انتظام کر دیا گیا تھا کہ بنی انسان کی خلاصی اور مخلصی اور معافی ہو سکے اور وہ واپس خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق قائم کر سکے. اس کے مطابق جب ہم پرانی کتابوں کو پڑھتی ہیں اور اس میں یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے نامے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. یعنی شروع ہی سے یہ پیشن گوئی ہے، یسایہ نبی نے پہلے سے بتایا، پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ اس طرح کا ایک انتظام ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوگا اور وہ دنیا کے سارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا.
یہ ہم ان کی طرف آتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کے لیے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جن میں آج جناب کی جو ہے پیدائش ہوئی.
بات دراصل یہی تھی کہ گناہ کی غلامی میں جب انسان چلے گئے اور اسے چھٹکارا مشکل تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا، تو اس میں پولیٹیکل وجہ کوئی نہیں خاص، اس میں صرف اور صرف لوگوں کی روحانی زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ جب لوگ گناہ کی غلامی میں چلے گئے اور گناہ سے آزادی اور معافی اور مخلصی ممکن نہیں تھی، ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے. اور
جی جاوید صاحب، صادق صاحب نے بھی فرمایا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کے وقت انسانیت آلودہ ہو چکی تھی گناہوں میں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت کے وقت کیا حالات تھے بنی اسرائیل کے اور اس علاقے کے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اس دنیا کی ابتدا کی گئی تو اس کے بعد ایک لمبا عرصہ تو ایسا گزرا جس پہ انسان بالکل حق پر تھے، صحیح بات کو صحیح سمجھتے تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ چکی تھی ویسی موجود تھی، لیکن پھر بعد میں جب اختلافات ہونا شروع ہوئے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فباعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ نبیوں کے اس سلسلے میں پہلے تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر قوم کی طرف نبی بھیجے گئے، اور ہر قوم کی طرف انہی نبیوں میں سے بعض کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ قرآن مجید کے نزدیک نبوت ایک عمومی منصب ہے اور رسالت اس میں ایک خصوصی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پھر ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ اب وہ دنیا میں خدا کی ہدایت کے علمبردار بن کر رہیں گے۔ یہ بات قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوحم و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم و نوح کو اور ظاہر ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو بھی منتخب کیا کہ وہ اس کی ہدایت انسانوں تک پہنچائیں، اس کے بعد پھر پوری آل ابراہیم اس کے لیے منتخب کر لی گئی۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے بنی اسرائیل کو ایک خصوصی مقام دنیا کی تاریخ میں حاصل رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں تو جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص عہد کیا تھا۔ جی جگہ جگہ یہ بات ان کو مخاطب کر کے کہی گئی کہ تمہارے ساتھ میرا ایک خاص عہد تھا، تم کو میرے دین کا علمبردار بن کر رہنا تھا، میری شریعت کا علمبردار بن کر رہنا تھا، میں نے جو ایمان و اخلاق کی تعلیم دی ہے تمہیں دنیا کے سامنے اس کی گواہی دینی تھی، اس کی شہادت دینی تھی، میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ بنی اسرائیل اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے، چنانچہ ان کی فرد قرارداد جرم قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد آخری پیغمبر کی حیثیت سیدنا مسیح علیہ السلام کو حاصل ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام گویا بنی اسرائیل کے لیے خدا کا آخری پیغام بھی ہے اور ان کے حوالے سے پوری انسانیت کے لیے بھی خدا کا آخری پیغام تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی گئی، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ غیر معمولی شخصیت جس کے ذریعے سے یہ حجت تمام کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حالات میں محفوظ فرمایا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی صورتحال میں اٹھا کھڑا کیا کہ جس میں معجزات ان کے جلوں میں چلتے تھے، انہوں نے گہوارے میں کلام فرمایا، اور اس کے بعد بھی
اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس وقت وہ کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے اور وہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا جو انہیں اس غلامی سے نجات دلائے گا۔
یہ پیشین گوئی بنی اسرائیل کے ہاں ہمیشہ سے موجود تھی، اور اس پیشین گوئی میں ظاہر ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کا وہ انتظار بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آخری اتمام حجت کے لیے ان کو مبعوث کیا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کا ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس طرح کا ایک نبی آئے گا، اس طرح کا ایک رسول آئے گا، وہ ان معجزات کے جلوں میں آئے گا، تم پر خدا کی حجت تمام کرے گا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو دنیا میں تمہیں سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر اس کا انکار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم پر ذلت کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید اسی اعتبار سے یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت اس طرح کار مذلت میں گر چکے تھے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو مبعوث کر کے گویا ان پر خدا کی آخری حجت تمام کی گئی۔ مقصود یہ تھا کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو مانے اور اس طرح پھر پوری دنیا میں خدا کی گواہی دینے کے لیے ان کے ساتھی اور ان کے حواری بن کر کھڑے ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ نہ صرف یہ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے انکار پر اصرار کرنے لگ گئے بلکہ ان کی جان تک کے در پہ ہو گئے۔
اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سر تسر معجزہ ہے، ہر جگہ معجزات نظر آتے ہیں، تو ان کی جو زندگی کا آغاز ہے ہم اب جاوید صاحب سے بھی بات کریں گے قرآن کے حوالے سے، بائبل کس طرح بیان کرتی ہے ان کے پیدائش کے واقعات کو، کیا اس میں کوئی غیر معمولی چیز آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ؟
پیدائش کے واقعات غیر معمولی چیز بھی ہے اور ایک پہلے سے جانی پہچانی چیز بھی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے سلسلہ میں اس کی پیدائش کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کتاب مقدس میں موجود ہے کہ بہت زیادہ پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں، پہلے سے بتایا جا چکا تھا کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا، جیسا کہ پہلے بنی اسرائیل بھی اس کے انتظار میں تھے لیکن انہوں نے اس کو اصل نیچر کو نہ جان سکے کہ وہ نجات دہندہ کس کام کے لیے آئے گا، وہ گناہوں سے آزادی دے گا اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بنائے گا یا کہ ان کو دنیا میں بادشاہی بخشے گا، لیکن پہلے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں کتاب مقدس میں کہ نجات دہندہ آئے گا جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے مخلصی اور آزادی دے کر خدا کے ساتھ ان کا رشتہ واپس بحال کرے گا۔
یہی چیز میں چاہتا ہوں جاوید صاحب آپ سے پوچھ لوں، ایک دو سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ نجات دہندہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، تو قرآن کس طرح وہ دیکھتا ہے، کس معنی میں اس لفظ کو دیکھتا ہے، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ ان کی پیدائش کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت تفصیل میں چلا جاتا ہے، انتہائی جزی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ ناظرین کے لیے بیان کیجیے۔
قرآن مجید کے نزدیک ہر پیغمبر نجات دہندہ ہے، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کے بارے میں ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے لیے جو کلمہ جامعہ قرآن نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اصل میں نجات دلانے ہی کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے نجات دہندہ ہونے کے معنی قرآن مجید کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کفارہ ادا کریں گے یا وہ کسی سلیپ پر چڑھ جائیں گے یا وہ خون دیں گے اور اس کے بعد انسانیت کی نجات ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے، ہدایت کو واضح کریں گے، اور جب انسانیت اس ہدایت کو قبول کرے گی تو اس کے نتیجے میں وہ ایمان لائے گی، اچھا عمل کرے گی، اور اس کے نتیجے میں نجات پائے گی۔ تو اس لحاظ سے تو سب نجات دہندہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی خصوصی حیثیت یہ تھی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان کے لیے آخری اتمام حجت کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اگر تو بنی اسرائیل اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ان کو نصیب ہوگی بلکہ دنیا میں بھی سرفرازی حاصل ہوگی۔ یہ وعدہ جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن مجید آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سے گفتگو کی ابتدا یہاں سے کرتا ہے کہ اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، ایک تمہارا میرے ساتھ عہد ہے، ایک میرا تمہارے ساتھ عہد ہے، تم میرا عہد پورا کرو، میری شریعت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، ایمان و اخلاق کی دعوت لے کر اٹھو، سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی مانو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، اس کے بعد اگر تم حق کے سچے پرستار بن جاتے ہو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں سرفرازی عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیدنا مسیح علیہ السلام سب پیغمبروں کی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی نجات دہندہ تھے، اور خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں بھی سرفرازی کی بشارت تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے جب ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اعلان کیا ہے پھر اس کے بعد کہ کیا ہوگا سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ اس نے یہ فرمایا کہ انی متوفی کا و رافیوں کا الیہ و متاہروں کا من الذین کفروا و جائل الذین نتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے میں آپ کو وفات دوں گا، میں آپ کا جسد مبارک اٹھا لوں گا، میں ان کافروں سے اور ان منکروں سے آپ کو نجات عطا فرماؤں گا، اور میں آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک ان یہود کے اوپر غلبہ دیے رکھوں گا الی یوم القیامہ۔ یہ گویا وہ ذلت کا عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کر دینے کے بعد بنی اسرائیل یہ یہود پر مسلط کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اور آج بھی قرآن مجید ان سے یہ کہتا ہے کہ ان اتم بدنا، اگر آج بھی وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کی بات مانیں اور ان کے انکار اور ان سے گریز اور ان کو جھٹلانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کریں، تو یہی سرفرازی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ ان اتم ادنا خدا کا ابدی وعدہ ہے کہ تم میری بات مانو، میں بھی تمہاری بات مانوں گا، تم میری طرف لوٹو، میں بھی تمہاری طرف لوٹوں۔
سوال ایک یہ کہ معجزات کی بڑی کثرت نظر آتی ہے، غیر معمولی معجزات، مردوں کو زندہ کر دینا، پرندوں کو جو ہے ایک مٹی کے ایک پرندہ بنانا اور اس کو زندگی بخش دینا۔
خداوند یسوع مسیح کی اصل تعلیم اور اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ انسان اور خدا کی آپس میں رفاقت بحال کر سکے، اور اس کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن کر آیا۔ اور خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ اس لیے اس کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ بنی انسان کو ہلاکت سے آزاد کرے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اور تعلیم جہاں پر دی ہے اس نے ساری کی ساری تعلیم محبت پر مبنی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت، انسانیت کی تعلیم کہ مل جل کر رہنا، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں سے محبت رکھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر جاننا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر سکیں کہ ہم آپس میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں جو خداوند کو پسند آئے اور ہم اس سے معافی حاصل کریں۔ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔
ایک انجیل میں ایک بہت اہم تعلیم کا آپ کا جو پہلو ہے وہ پہاڑی کا خطبہ ہے جو آپ نے دیا ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس میں کیا آپ نے فرمایا؟
اس میں ساری پوری تفصیل سے اس میں لکھا ہے انجیل مقدس میں، اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھا جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس میں متی رسول کی معرفت انجیل میں ہے، اس میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو غریب دل ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اگر ہم معاف کریں گے تو ہمیں بھی معاف ملے گی.
اخلاقی تعلیمات ہیں انسانیت کے لیے, غیر معمولی محبت ہے, شفقت ہے, ہمدردی ہے. جناب صاحب, اسی حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, آپ نے بیان کیا انجیل سے یہ جو پہاڑی کا آواز ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ سوال, دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ انجیل کو جو ہے بحیثیت قرآن کے ایک اسکالر کے آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ قرآن کا نقطہ نظر کیا انجیل کے بارے میں؟
انجیل ہماری کتاب ہے, تورات ہماری کتاب ہے, یہ تمام صاحب ہمارے صاحب ہیں. قرآن مجید نے تو ہم کو یہ متعارف کرایا ہے کہ یہ ساری تعلیمات اللہ کی تعلیمات ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہیں. قرآن مجید تو تورات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں نور ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں رہنمائی ہے. انجیل کے بارے میں یہی بات بیان کرتا ہے کہ اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اس پیغمبر کے ذریعے سے انجیل کی زبان میں نازل کی ہے. تو ہمارے لیے تو یہ ایسی کتابیں ہیں. دیکھیے, صورتحال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قرآن مجید چونکہ خدا کی آخری کتاب ہے ہمارے نزدیک, تو اس وجہ سے خدا کی وہ آخری کتاب چونکہ بالکل انہی الفاظ میں محفوظ ہے جن الفاظ میں وہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی ہے, اس وجہ سے ہم ان کتابوں کو اس کی روشنی میں سمجھتے اور پڑھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ان کی روشنی میں ان کو حقیقت میں سمجھا جا سکتا ہے. چنانچہ میں تو جب پہاڑی کے آواز کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند پروردگار عالم اس میں کلام کر رہا ہے. کیا شان کا کلام ہے, کیا اعلیٰ تعلیمات ہیں. اصل میں آپ اس کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہود نے یا بنی اسرائیل نے قانون کے پہلو کو بڑا غلبہ دے دیا تھا. یعنی انہوں نے در حقیقت رحم, محبت, انصاف, دین کی حقیقی تعلیمات اور روحانی اقدار کو پس پشت ڈال دیا تھا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے دین کی حکمت واضح کی, جو صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے اصل میں فقہی ڈھانچہ اصل اہمیت اختیار کر گیا ہے اور وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی. سیدنا مسیح علیہ السلام نے کس خوبصورتی سے ان کو بیان کیا ہے کہ تم سونف اور زیرے کا حساب کر رہے ہو اور اس کی دہ یکی اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہو, لیکن جو اصل حکم تھا اس کو تم نے نظر انداز کر دیا. وہ رحم تھا, انصاف تھا, ہمدردی تھی. چنانچہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا, میں تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تورات کو وہ کیسے پورا کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کے قانون کا تعلق ہے وہ تو خدا کی ہدایت ہے, لیکن اس قانون کے پیچھے روح کیا تھی؟ تو پہاڑی کا آواز اس روح کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے, قانون باقی رہ جاتا ہے, حقیقت غائب ہو جاتی ہے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس حقیقت کی منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ اصل حقیقت کیا ہے. چنانچہ فریسیوں کو اور فقیہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدبختوں, تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو, تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دین میں بڑا حکم کون سا ہے اور چھوٹا حکم کون سا ہے. یہی بدقسمتی ساری نبوتوں کی ہوتی ہے کہ جب لوگ کچھ عرصے کے بعد ایک فقی سا ڈھانچہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ہاں دین کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں, روحانی پہلو ختم ہو جاتا ہے, خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے, محبت, ہمدردی اور مواسات ختم ہو جاتی ہے, انسانیت کے رشتے بھی کمزور ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ رشتے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. پہاڑی کا آواز اصل میں اس بنیادی رشتے کو محکم کرتا ہے. محبت کا پیغام ہے, خدا سے محبت, انسانوں سے محبت. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس بنیادی تصور کو واضح کیا ہے. اور میں تو عرض کرتا ہوں, مسلمانوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پہاڑی کے آواز کو پڑھیں. اس وقت خود مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں شاید ان کی رہنمائی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں.
ایک سوال جاوید صاحب اور پیدا ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھ لیں کہ مسلمانوں میں بالعموم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے, وہ بائبل میں نہیں, وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی کتاب تورات ہے, کون سی انجیل ہے. تو آپ ایک اسکالر کے طور پر اس کو کس طرح بیان کریں گے؟
اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن مجید نے جو ان کی تفصیل بتائی ہے اس سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے. اصل میں معاملہ وہی ہے جو قرآن کا ہے. قرآن کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک نزولی ترتیب سے آیا ہے, اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکومت حاصل ہو گئی تو آخری زمانے میں پھر قرآن مجید کو جم و ترتیب دے کے مرتب کیا گیا اور پھر وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دیا گیا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نزول کی ترتیب تھی, ایک بعد میں وہ ترتیب ہے جس کے تحت اس کو کتاب کی حیثیت سے مرتب کیا گیا. یہ تورات جو ہے یہ تو ترتیب پا گئی. چنانچہ تورات کی جو پہلی پانچ کتابیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی چار کتابوں کے اندر جو خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے کتاب استثناء میں اس کو مرتب کر دیا گیا. اصل تورات کتاب استثناء ہی ہے, باقی جتنا ہے وہ نزولی ترتیب سے, تو وہاں دونوں پہلوؤں سے محفوظ ہے. انجیل کا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اقتدار حاصل نہیں ہوا تو اس وجہ سے کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں بن سکی, کوئی نظم نہیں بن سکا, تو وہ اپنی نزولی ترتیب سے باقی رہ گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر مختلف راویوں نے بیان کر دیا. اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی, مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مکے کے بعد رخصت ہو جاتے تو قرآن بھی ہمارے پاس اس صورت میں ہوتا, کیونکہ وہاں یہ موقع مل گیا کہ اس کو ترتیب دے دیا جائے جیسے تورات میں موقع مل گیا. تو تورات مرتب ہے اور اس میں نزول کی ترتیب کے بعد اس کی ایک باقاعدہ ترتیب دے کے آپ پڑھیں کتاب استثناء کو تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ معاملہ انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکا, اس وجہ سے مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے. اب ہمارے پاس اصل میں انجیل کی روایتیں ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی طریقے سے مرتب کی گئی ہیں. ان کو قرآن مجید کی آپ روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام ہے, خدا کا نور ہے, خدا کی ہدایت ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کے بارے میں شرح و تفسیر کے اختلافات ہوئے ہیں، ورنہ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک وہی تصور پیش کرتی ہے دین کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ آپ کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے رحم، محبت اور خدا کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے، اور انسانوں کے ساتھ مواصلت پیدا کرنی ہے. وہ نہ ہمارے نزدیک کفارے کا عقیدہ پیش کرتی ہے، نہ الوہیت مسیح کا کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے.
آپ کے خیال میں یہ جو تورات کا تورات شامل ہے انجیل کے اندر، اس بائبل کے اندر، تو تورات کو جو ہے وہ آپ حصہ مانتے ہیں مقدس کتابوں کا، تو کیا وہ قابل عمل بھی ہے آپ کے نزدیک؟
بالکل کتاب مقدس کا حصہ ہے، اور موسیٰ کی معرفت زیادہ تر وہ.
لیکن ہم نے جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہ عیسائیوں کی شریعت یا تو ہے ہی نہیں، حالانکہ تورات تو پوری شریعت ہے، قانون ہے، تو جو مسیحی حضرات ہیں وہ کس شریعت پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے ناظرین کے لیے بات آپ سے.
خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں توریت کو پورا کرنے آیا ہوں، شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، اور اس نے شریعت کو، شریعت میں یہ تھا کہ تو خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، سارے چیزیں قانون تھے. اس نے وہ سارے قانون، سارے حکم جو ہیں وہ دو حکموں میں اس نے ان کو سمرائز کیا. پہلا یہ تھا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا اس کی مانت یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، یعنی خدا سے دل و جان سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھنا، کہتے ان سے بڑا کوئی اور حکم نہیں. جب ہم خدا سے دل و جان سے محبت رکھتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک پورا ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہم پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھیں گے تو ہم اس کا برا نہیں چاہیں گے، وہ چوری نہ کر، زنا نہ کر، سارا وہ ختم ہو گیا اس میں. یعنی ان دو حکموں میں اس نے پوری شریعت کو مکمل کر دیا کہ یہ دو حکم ہیں، ان پر عمل کرو تو سارا ٹھیک ہے.
اچھا، ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے ان کے 12 حواری تھے، تو وہ 12 حواری کون تھے، ان کی کیا تفصیل تھی؟ کیا صرف 12 لوگ ہی آپ پہ ایمان لائے تھے یا کچھ اور لوگ بھی تھے؟
نہیں، وہ ایمان تو بہت سارے لوگ لائے تھے، لیکن اس وقت جو جن کو بلایا گیا تھا کہ آگے چل کر وہ اس کام کو جاری رکھے، اور جو اس کو تعلیم کو جاری رکھے، جن کے وسیلہ سے پر آگے اس تعلیم کو جاری رکھا گیا، مشن کو کنٹینیو کرنا تھا، وہ ان کے نام یہ ہیں، شمعون جو پترس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب، اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والے، حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدی، شمعون، کنانی اور یہودا اکثریوتی.
یہ 12 جو تھے وہ آپ کے حواری تھے. جب سب 12 حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو آپ نے صادق صاحب نے ایک چیز بیان کی، تو آپ کیا ایگری کرتے ہیں کہ 12 وہ تھے جو لوگ مشن کو آگے پھیلا رہے تھے، یا صرف 12 ایمان لائے تھے؟
نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایک بھیڑ چلتی تھی پوری کی پوری، بہت سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، عامۃ الناس میں وہ دعوت بڑی مقبول ہوئی، اور قرآن مجید میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں، اور بائبل نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. اصل میں آخری مرحلہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ آیا ہے کہ جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب بنی اسرائیل میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن کے الفاظ ہیں فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اب انکار پر اصرار کر رہے ہیں اور ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ اب اگلے مقصد مشن کے لیے کون میرا مددگار بنتا ہے. چنانچہ اس موقع پر قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ تب انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، یعنی میں اب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اگلے مشن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، کون اس معاملے میں میرا مددگار اور ساتھی بن کر میرے ساتھ چلتا ہے؟ اس کے جواب میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے اس راستے میں آپ کے مددگار، وہ حواریین کہلائے. تو یہ خصوصی حیثیت ان کو حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ نازک مرحلہ آیا ہے اور جب بنی اسرائیل نے ان کو قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر عامۃ الناس تو ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور اگلے مراحل کیا تھے، ان کے پیش نظر کیا مشن تھا، اس کو پیش نظر رکھ کے جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا وہ حواری کہلائے، ان کے خصوصی شاگرد کی حیثیت ان کو حاصل
ہے. انہی کے ذریعے سے پھر دین مسیحت آگے پھیلا ہے. اچھا صاحب، آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ بار بار جو ہم گفتگو میں ایک چیز آئی، اور جو بالعموم مسیحوں اور مسلمانوں کا ایک بڑا اختلاف ہے، ورنہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اتنی ہی عظیم شخصیت مانتے ہیں اور وہی درجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت میں یکتا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی وہی حیثیت دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبر. حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق عیسائی نقطہ نظر یہ ہے، مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، تو یہ چیز کس طریقے سے بائبل میں یا انجیل میں بیان ہوئی، اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں؟
انجیل میں ایک تو خدا نے خود، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس کو بپتسمہ دیا، اور خدا کا روح کبوتر کی صورت میں اس پر آ کر ٹھہر گیا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو، یعنی اوپر سے خدا کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو۔ مطلب جب ایک شخص خود کسی کو بیٹا کہہ دیتا ہے اور وہ آگے تسلیم کر لیتا ہے کہ میں بیٹا ہوں، پھر اس پر بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں خدا کی پوری الوہیت جو تھی وہ معموری کرتی تھی، جیسا کہ یہاں یہ خدا کا کلام مجسم ہوا کہ یوحنا کا آغاز ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام مجسم ہوا، کہ خدا جو ابتدا میں بولتا تھا، کہ خدا نے جو کچھ بھی پیدا کیا کلام مقدس کے مطابق اس نے بول کر پیدا کیا، اس نے کہا کہ روشنی ہو جا روشنی ہوگی، اس نے کہا کہ دن اور رات ہوں پانی خشکی سے جدا ہو، ہوتا گیا۔ یعنی خدا نے کلام کیا اور وہی کلام جو خدا، یعنی خدا کے ساتھ اس کا کلام تھا، اور ساتھ یہ تھا کہ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ خدا، اس کا کلام، اس کا روح، یہ تینوں چیزیں ابتدا سے موجود تھیں، ٹھیک۔ اور یہی جب خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا مختلف طریقوں سے، فرق فرق طریقوں سے، لیکن جب وہ چیز دنیا کی پورے طور پر مخلص اور آزادی کا باعث نہ بن سکی، پھر خدا نے جسم میں سے ہو کر کلام کرنا شروع کیا۔ یعنی کلام مجسم ہو گیا، کلام ایک جسم میں آ گیا، اور جس جسم میں سے خدا بولتا ہے وہ خدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جب ایک جسم میں آ کر خدا بولتا ہے، اور بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا یا ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتے ہیں کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ انسانی عقل اس کو محدود نہیں کر سکتی کہ خدا یہ کرے اور وہ نہ کرے، وہ قادر مطلق ہے۔
ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ صادق ڈینیل صاحب، ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات دنیا کے سارے مذاہب میں ہوتے ہیں، یعنی یہودیت میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق خود جو مسیحی فرقے ہیں ان میں بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی کیا وجہ ہے؟
دراصل جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ ضروری ہے کہ جو مسیح ہے اسی کے اعتبار سے اس کو مانیں، اور یہ ایک لمبی بحث ہے، ڈاکٹرن آف ٹرینیٹی، تثلیث کا جو مسئلہ ہے، لیکن میں مختصر طور پر یوں کہوں گا کہ جب ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نادیدنی صورت میں جو آسمان سے نبیوں سے بات کرتا تھا، اور دوسرا دیدنی خدا کلام مجسم ہو کر جسم میں سے کلام کیا، دیدنی صورت اختیار کی تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کے اندر آ کر ان کو نجات کی طرف راغب کر سکے، اور پھر روح القدس ایک روحانی طاقت جو لوگوں کو مدد کر سکے کہ وہ صحیح راستے پر چل سکے۔
لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ کہ جو مختلف مسیحی فرقے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے تثلیث کی بات کی، تو اس میں جو تثلیث کے اراکین ہیں وہ بھی بدلے ہوئے ہیں، بعض جگہ حضرت مریم کو شامل کیا گیا ہے،
نہیں وہ نہیں،
اسی طریقے سے بعض جگہ انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بیٹا، یا بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ مستقل بذات خدا ہے،
حضرت مریم کے اس میں شامل نہیں کیا جاتا، تثلیث میں خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔
پروٹیسٹنٹ کے بہت سے جیسے آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی؟
جی، بعض مسیحی فرقوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے اس کو موضوع بنانا چاہیے ہمیں، وہ یہ عقیدہ یا یہ نقطہ نظر ہے، اس میں انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دی۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ الوہیت کے اس تصور کی بھی نفی کرتا ہے، وہ کفارے کے تصور کی بھی نفی کرتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے، اعلان کر دو کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اعلان کر دو کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اعلان کر دو کہ وہ سب کا سہارا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
اچھا، اس میں یہ جو سوال پیدا ہوا، ایک بنیادی سوال آ جاتا ہے یہاں پہ، مسیح حضرات کا جو نقطہ نظر ہے وہ خود دین اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہم یہ جانتے ہیں کہ پوپ جان پال دوم کے زمانے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کے طور پہ مان لیا گیا، تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے قرآن کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں؟
جب ہمارے مسلمان بھائی حضرت محمد کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، مانیں، ٹھیک ہے، اچھا، ان کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں، لیکن جب ہم نصیحت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور کلام مقدس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں دراصل جیسا انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ آخری نبی یا پیغمبر یا جو بھی یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح نے ایسی کوئی چیز آگے نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد کیا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بات کا اختتام کر دیا کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے, اور گناہوں کے کفارہ اس نے خود دیا, اور اس کے بعد اس نے کوئی ایسے آگے چیز چلنے کے لیے نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد بھی کچھ.
یعنی آپ نے کوئی بات نہیں کہی کسی آنے والے,
کسی آنے والے یہاں پر مطلب بائبل
کے اندر
کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ اس کے آگے بھی ایسا کچھ ہوگا.
جیسا صاحب قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے اس بارے میں, کیونکہ قرآن تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ انجیل کو کوٹ کرتا ہے.
یہ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جس طریقے سے بنی اسرائیل پر آخری حجت تمام کرنے آئے تھے, اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے. جس طرح پہلے نبیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بشارت دی اور وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے, اسی طرح پوری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی. قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے. وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, اور ایک ایسے پیغمبر کی بشارت دیتے ہوئے آ رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا. چنانچہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں جب انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے مقامات پر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آنے والے سردار کی پیشین گوئی کر رہے ہیں, آنے والے مددگار کی پیشین گوئی کر رہے ہیں, اور اس کے لیے فار کلیت کے جو الفاظ استعمال کیے ان پر بہت سی بحثیں ہو چکی ہوئی ہیں. قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے, بلکہ ہم تو کتابیں استثناء سے دکھاتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے بہت پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ ہی دیر پہلے لوگوں سے اس بات کے اوپر عہد لیا کہ وہ اس نبی کو مانیں گے جو ان کے بھائیوں میں سے آئے گا, اور مسیح علیہ السلام کے بعد بھائیوں میں سے در حقیقت محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے, اس لیے کہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں. لیکن یہ پرانی بحثیں ہیں اور ان بحثوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے بھی رہتے ہیں. اپنا اپنا نقطہ نظر ہم نے بیان کر دیا ہے. میں نے قرآن مجید کا نقطہ نظر آپ کو بتا دیا کہ وہ تو کہتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جس خدا کی بادشاہی کی بشارت دے رہے تھے اس کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو محمد رسول اللہ کی شکل میں ظہور پذیر ہوا, اور جس کے بعد اللہ کا آخری کلام محفوظ کر دیا گیا, اور جس کے بعد پوری دنیا کے لیے خدا کی شریعت کو بھی ہر طرح کی تنقید کے بعد عام کر دیا گیا.
آپ کا کیا نقطہ نظر ہے ان چیزوں کے بارے میں؟ جاوید صاحب نے کوٹ کی ہیں کہ دنیا کا سردار آتا ہے مجھ میں اس کا کچھ نہیں, یہ آج بھی الفاظ موجود ہیں انجیل میں.
اس میں فرق طریقے سے بیان کیا گیا ہے, لیکن جب ہم پوری انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کلو نہیں ملتا کہ اس کے بعد اس طرح سے سلسلہ جاری رہے گا.
ٹھیک. اچھا جائے صاحب, ایک انجیل کا ایک بڑا اہم حصہ آخری باب جو اس کا ہے ریولیشن مکاشفہ, تو اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ کس طرح آپ کو ایک طالب علم ہے قدیم صحف سماوی کے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یوحنا عارف کا مکاشفہ میرے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے جی. اس میں در حقیقت آخری زمانے سے متعلق بڑی عظیم پیشین گوئیاں کی گئی اور بالکل قرآن کے مطابق ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کو سرفرازی عطا فرمائی ہے اور جس طرح سے ان کو امتحان میں سے گزارا ہے, اس میں آہستہ آہستہ دنیا کا اقتدار یافت کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و ہم من کل حدب ینسلون. یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں سام, حام اور یافت, تو اب یافت کی اولاد ہے جس تک دنیا پر حکومت کر رہی ہے در حقیقت. تو قرآن نے اس کی پیشین گوئی کی, یہی پیشین گوئی بیان ہے اسی طریقے سے یوحنا عارف کے مکاشفے میں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد کوئی 1000 سال تک تو شیطان اسی طرح قید رہے گا جس طرح کہ پہلے رہا, پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا جائے گا. چنانچہ اس مکاشفے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یدا صادقم و امینا, یہ بالکل وہی الفاظ ہیں. آپ کبھی عربی کی بائبل دیکھیں تو اس میں ترجمہ بھی انہوں نے یہی کیا, یدا صادقم و امینا, اس کو صادق اور امین پکارا جائے گا. جو آدمی بھی محمد رسول اللہ کی شخصیت اور تاریخ سے واقف ہے وہ یہ جانتا ہے کہ صادق اور امین کس کا لقب رہا ہے. چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اس کے 1000 سال کے بعد پھر دنیا پہ یاجوج ماجوج کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اسی کے پردے سے قیامت نمودار ہو جائے گی. تو یہ قرآن مجید کی پیشین گوئی اور بائبل کی پیشین گوئی دونوں ایک ہی چیز کو بیان کرتی ہیں. کیونکہ ہمارا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے. آدم کا دین بھی یہی تھا, نوح کا دین بھی یہی تھا, موسیٰ کا دین بھی یہی تھا, مسیح علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا, محمد رسول نے بھی اسی کو پیش کیا ہے. سب پیغمبر اس کی تجدید کرتے رہے ہیں, سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی ایک پیغمبر کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں, سب کو سلام کرتے ہیں, سب کی ہدایات کو خدا کی ہدایت سمجھتے ہیں, سب کے سامنے سر تسلیم پم کرتے ہیں.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صادق دانیال صاحب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہمارا پروگرام آپ نے سماعت فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام محبت کا پیغام تھا. نفرت کی فضا ختم ہو، محبت کی فضا عام ہو، یہی تمام رسول اور نبیوں کا پیغام ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کا اختتام حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تعلیم سے کروں جو انجیل کے اندر بیان ہوئی ہے. کتاب مرقس کے اندر باب 12 آیت نمبر 30-31 میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا دینی حکم کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان حکموں سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.